بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صلوات الله
اللهم صل على محمد وعلى محمد
دفعہ سے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی ان مرحومین کے لیے جن کے اہل خاندان کی طرف سے آج افطار کا انتظام تلاوت کی. میں اسے پہلی رمضان سے مختلف مجلسوں میں اس کو عنوان کلام قرار دے رہا ہوں, لیکن جتنا مزہ اس آیت کو آج پیش کرنے کا ہے اتنا کبھی نہیں, کیونکہ آج اس کی ولادت ہے جس آیت کا صحیح مستاق ہے. لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو مکرم بنا. آج کریم اہل بیت کی ولادت کا باب امام حسن میں ایک لقب ہے کریم اہل بیت. زیادہ ایران میں اس ولادت کی مناسبت سے ہفتے کرامت منایا جاتا ہے, پورا ہفتہ تکریم یا ہفتہ کرامت منایا جاتا ہے. کریم کیوں کہا گیا ہے امام حسن کو, ابھی عرض کروں گا. درمیان تقریر میں خود امام نے جو کرم کی تعریف کی ہے, کرم کہتے کسے, اللہ نے ہمیں انسان بنانے کے لیے, مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں انسان کی ظاہری شکل دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم یہاں پر حقیقی انسان بنے. ظاہری انسان اس نے بنا دیا, حقیقی انسان بننا ہماری ذمہ داری ہے, اور حقیقی انسان بننے کے لیے اس نے ہمیں صلاحیتیں عطا کی ہیں. ان صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر کے ہم اشرف المخلوقات بن سکتے ہیں. اشرف المخلوقات کہلانا اور ہے اور ہونا اور ہے. وہ تو احسان ابو طالب ہے کہ ہم اشرف المخلوقات کہلا رہے ہیں, لیکن اب احسان ابو طالب سے فیض اٹھا کر کے ہم بن جائیں حقیقی انسان اور اشرف المخلوقات, یہ ہمارے اختیار میں. تو اللہ نے صلاحیتیں دی, صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا انتظام کیا, مگر ہمارے اختیار کے ساتھ. انتظام پروردگار نے کر دیا ہے, ان صلاحیتوں سے یا اس انتظام سے کتنا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں. اللہ نے جو انتظام کیا ہے اسی انتظام کی ایک کڑی کی ولادت ہے آج, آج اسی کا جشن ہم منانے بیٹھے ہیں. یہ جشن ولادت جو ہے برتھ ڈے کا جشن نہیں ہے, جیسے برتھ ڈے عام طور سے ہوتی رہتی ہے, آج اتفاق سے جو ہے برتھ ڈے بھی ہے کسی کی اور امام حسن کی جو ہے ولادت بھی ہے, دونوں کا جشن ہو رہا ہے. لیکن اصل مقصد ہمارا جشن ولادت امام حسن ہے. تب کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو ہم اس کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں, اس میں ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ جشن جو ہے ہم جہاں ان کی خوشی میں شریک ہیں وہیں اپنی خوشی میں بھی شریک ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین کیا بیٹا پیدا ہوا اور ہم جو ہے مبارکباد دینے آ گئے, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ رسول خدا کے ہاں نواسا پیدا ہوا ہے ہم مبارکباد دینے آ گئے, صرف یہ نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا کو جو ہے وہ لخت جگر ملا ہے اس کی مبارکباد دینے ہم آئے ہیں. ہم مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے ہیں کہ ہمیں امام ملا ہے, ہمیں ہادی ملا ہے, ہمیں رہنما ملا ہے, وہ ہستی ملی ہے جو حقیقی انسان بننے کی طرف ہماری رہنمائی کر سکے. تو یہ دوسرے کا جشن نہیں ہے, دوسرے کے ہاں نہیں آئے ہیں, یہ تو ہمارا اپنا جشن ہے. ہم میں سے ہر ایک میزبان ہے, کوئی آج مہمان نہیں ہے, آج کوئی مہمان نہیں ہے, ہر ایک میزبان ہے. آپ ہماری خوشی میں شریک ہیں, ہم آپ کی خوشی میں شریک ہیں, آپ اپنی خوشی میں شریک ہیں, ہم اپنی خوشی میں شریک ہیں. خداوند عالم نے حقیقی انسان بننے کے لیے بہت سارے انتظامات کیے, بہت سارے اسباب فراہم کیے ہیں. مسلسل پہلی رمضان سے میں اسی کو عنوان قرار دیے ہوئے ہوں, اور چاہے یہ جو ہے مجلس میں یا درس میں, عنوان ہمارا یہی ہے. بہت سارے طریقے ہیں جن کو اپنا کر کے ہم انسان حقیقی بن سکتے ہیں. گناہوں سے دوری ایک ہے, ذکر خدا ایک ہے, کچھ ایسی خصلتیں ہیں, کچھ ایسی صفات ہیں جنہیں اپنا کر کے ہم حقیقی انسان بن سکتے ہیں. دو چار خصلتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا امام حسن کی سیرت کی روشنی, کیونکہ ایک دفعہ تو تعلیم دے دی جاتی ہے, قرآن نے تعلیم دے دیا, حدیث نے تعلیم دے دیا, زبان سے کہہ دیا کہ ایسا بنو, لیکن کیا ایسا بنا بھی جا سکتا ہے؟ ممکن ہے باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹا تمہارے مارکس 100% ہونا چاہیے ہر سبجیکٹ میں, 100% بات تو بہت اچھی ہے, لیکن کیا واقعی 100% مارکس حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ باپ حاصل کر کے بتا دے, ہاں دیکھو ایسے حاصل کیا جا سکتا ہے, تو بعد میں وزن آ جاتا ہے نا. آج باتیں جو اثر نہیں کرتی ہیں عام طور سے, اثر نہ کرنے کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ کہنے والا خود کتنا اس پہ عمل کر رہا ہے. ہم نے تو آپ سے کہہ دیا کہ آپ جھوٹ نہ بولیں, مگر ہم نے کتنا اپنے کو صفت سے دور کیا. ہم نے تو آپ سے کہہ دیا کہ آپ غیبت نہ کریں, مگر ہم خود کتنا غیبت سے بچے. ہم نے تو آپ سے کہہ دیا کہ آپ کسی پر تہمت نہ لگائیں, مگر ہم نے خود کتنا اس پر عمل کیا. ہم نے تو آپ سے کہہ دیا کہ کسی بے نوا کو, کسی بے کس کو, کسی غریب کو, کسی محتاج کو اگر دیکھا تو اس کی مدد کریں, لیکن جب وہ ہمارے دروازے پر آیا تو ہم نے کیا کیا؟ آپ سے تو ہم نے کہہ دیا کہ مسائل فلا تنہا, کبھی بھی سائل کو جھڑکنا نہیں, لیکن جب ہمارے دروازے پر کوئی آ گیا مانگنے کے لیے, اتفاق سے سال میں کوئی ایک آ گیا تو برتاؤ اور ہوتا ہے, لیکن مسلسل کوئی چلا رہا ہے. تو جب تک عملی نمونہ قائم نہ ہو جائے تب تک اخلاقی جو ہے نصیحتیں کارگر نہیں ہوتی ہیں. اسلام نے, پروردگار نے جو انتظام کیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تھیوری پیش کیا ہے وہیں نمونے عمل بھی پیش کیا. تو دونوں آج پیش کرنے کی آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا امام حسن کی سیرت کی روشنی میں, تاکہ اس بزم سے امام حسن کا تحفہ لے کر کے ہم اٹھیں. ایک سلوات پڑھیں گے, خاندان اہل بیت کی طرف سے آج عیدی ہماری یہی ہوگی, ہر عید میں عیدی ملتی ہے نا, بہت بڑی عید ہے آج. آج کی ہماری عیدی یہی ہے کہ ہم اہل بیت سے کچھ لے کر کے اٹھیں. یہاں ایک انسانی صفت جس کی اسلام نے بہت تاکید کی ہے کہ اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یقیناً حقیقی انسان بننے اور اشرف المخلوقات بننے کی طرف ایک اہم قدم ہم نے اٹھا لیا. عبادتیں اپنی جگہ پر, جن کو میں عرض کرتا آیا ہوں, گناہوں سے اجتناب اپنی جگہ پر, ایک اہم قدم وہ ہے انسانوں سے ہمدردی, انسانوں سے ہمدردی کا جذبہ. یہ جو ہے مواسات کے ذیل میں نے اسے عرض کیا تھا, مساوات نہیں مواسات, یعنی ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا. اگر ہمیں کوئی ایک انسان ایسا نظر آ جاتا ہے جو پریشان حال ہے, اسلام کے اندر ہمدردی, مواسات اور انفاق ایک اہم تعلیم ہے, کس کے بغیر انسان انسان بن ہی نہیں سکتا ہے. نمازیں کتنی ہی پڑھ لے, روزے کتنے ہی رکھ لے, یہ جملے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نماز روزے کو ہلکا کر رہا ہوں, پچھلے 15 دن سے یہی سب بیان کر رہا ہوں. ان سب کی اپنی جگہ پر قیمت ہے, ان سب کی اپنی جگہ پر عظمت ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ ان کے بغیر یہ سب بیکار ہو جاتی ہیں. انفاق, محتاجوں کی یہ جو ہے خبر گیری, محروموں کی یہ جو ہے دستگیری, جو محتاج ہیں ان کی ضروریات کو برطرف کرنا. قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لن تنالوا البر, ہرگز ہرگز تمہیں نیکی نہیں مل سکتی, حتی تنفقوا مما تحبون, نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، حج بجا لائے ہیں، حتیٰ خمس و زکات، چونکہ انفاق خمس و زکات نہیں ہے، عرض کروں گا خمس و زکات سے ہٹ کر کے ہے انفاق، خود قرآن کے آیات سے ثابت کروں گا، انفاق الگ ہے، خمس و زکات الگ ہے، ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں، روزہ رکھ لیا ہے، حج بجا لائے ہیں، خمس و زکات بھی ادا کر رہے ہیں، امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں، تولا بھی ہے، تبرا بھی ہے، لیکن انفاق اگر نہیں ہے، لن تنالوا البر، لن عربی زبان میں لا اور لن کا فرق یہی ہے، لا نہیں، ہلکا پھلکا نہیں، زور نہیں ہے اس میں، لیکن لن ہرگز ہرگز نہیں، لن ترانی والا، موسیٰ کہتے ہیں تو کیا، لن ترانی، ہرگز ہرگز ہمیں دیکھ نہیں سکتے، جس طرح سے خدا کا ان آنکھوں سے دیکھا جانا ناممکن، اسی طریقے سے انفاق کے بغیر نیکی ناممکن، اور انفاق بھی کس چیز میں سے، مما تحبون، گھر کا پھٹا ہوا کپڑا نہیں، ایک صاحب مجھے یہاں بتا رہے تھے کہ آپ امداد کے لیے کپڑے اکٹھا ہو رہے تھے، وہ اس کے جو ہے منتظم تھے، کہ ہمارے گھر میں اتنے کپڑے بھر گئے جو اس لائق نہیں تھے کہ ہم انہیں پیش کر سکتے، کالا پھٹا ہوا تھا، کس کو لے جا کر کے دیں گے، وہ بھی یہ جو ہے محترم افراد کو جو آج حالات زمانہ کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ جو کل خود دوسرے کی مدد کرتے تھے آج خود محتاج ہو گئے ہیں دوسرے کی مدد کی، اور یہ عبرت ہے کل خدا نخواستہ ہم کہیں محتاج نہ ہو جائیں، یہ جو چین ہے، آج آپ مدد کر رہے ہیں کل آپ کو مدد ملے گی، خدا نہ کرے تو ہمارا وہ وقت آئے، لیکن امکان تو ہر چیز کا ہے نا، مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے وہ دو، چنانچہ خاندان اہل بیت طہارت کے ہاں جو نمونے ملتے ہیں، معصومہ عالم کی شادی کے لیے باپ نے بیٹی کے لیے شادی کا جوڑا تیار کیا، ظاہر سی بات ہے کہ دلہن کو اپنے شادی کے جوڑے سے کتنی محبت ہوتی ہے، شادی کے دوسرے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب معصومہ کے گھر تشریف لائے ہیں اور آنے کے بعد دیکھا کہ بیٹی اسی پرانے کپڑے میں ہے، بیٹا وہ شادی کا جوڑا کیا ہوا ہے، کہا بابا وہ رات میں ایک سائل آیا تھا نا، دروازے پر آواز دے رہا تھا، بابا میں نے وہ جوڑا اسے دے دیا، کہا بیٹا تو کوئی اور کپڑا دے دیا ہوتا، کوئی اور کپڑا دے دیا ہوتا، کہا بابا کا قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی اگر مجھے سب سے زیادہ اپنے کپڑوں میں یہی کپڑا پسند تھا، لہذا میں نے وہ انفاق کر دیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تو انفاق کی بہت قیمت ہے، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، اچھا خاصا وقت ہو بھی چکا ہے، انفاق کو ایک بنیادی حیثیت ہے اسلام میں، اور یہ انفاق خمس و زکات سے الگ ہے، قرآن مجید میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رک کر کے کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، آپ لوگ یہ جو ہے مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں امریکہ میں، ہم لوگ ہندوستان میں یہ جو ہے مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں قبلہ یہ جو ہے مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیا، یہ نیکی ہے مگر ساری نیکی یہی نہیں ہے، پھر نیکی کیا ہے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین، نیکی ہے کہ پہلے ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ، ان فرشتوں پر ایمان لاؤ جو اللہ کا پیغام لے کے جاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاؤ جس میں اللہ کا پیغام ہے، اس نبی پر ایمان لاؤ جس پر اللہ کا پیغام نازل ہوا ہے، اس کے اوپر جس پر نازل ہوا، اس کے بعد کیا کہتا ہے، وَأْتِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ایمان کے بعد کی منزل کیا ہے، عبادت کے بعد منزل یہ ہے کہ آپ یہ جو ہے رشتہ داروں میں اگر کوئی محتاج ہے، اگر کوئی غریب ہے، اللہ کی محبت میں، دکھاوے کے لیے نہیں، اس پر احسان جتانے کے لیے نہیں، بدلہ اتارنے کے لیے نہیں کہ جی میں پریشان تھا تو آپ نے $100 دیے تھے، میں آپ کو $100 دے دیتا ہوں، اللہ حب ہی حب خدا میں، وہ ہمیں دے یا نہ دے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ہماری تعریف کرے گا، ہمارا احسان مانے گا یا نہیں مانے گا، اس کی محبت میں اگر ہم نے اسے عطا کر دیا، اب وہ ہمارا یہ جو ہے رشتہ دار ہو سکتا ہے، یہ جو ہے یتیم کوئی ہے، غریب ہے، وہ بیچارہ ہے جو اپنے شہر میں مالدار ہے مگر ہمارے شہر میں جیب پھٹ گئی اس کی، اس کے پاس پیسہ نہیں رہ گیا ہے، ابن سبیل اس کو دے رہے ہیں ہم، یا جو مانگنے والے ہیں بھکاری ہیں سائل ہیں ان کو ہم نے دے دیا، یا غلاموں کی آزادی کے لیے پیسہ خرچ کرے۔ وہ اقام الصلاۃ واد زکا، وہاں خرچ کر چکے پہلے، وہ خرچ کرنا الگ، اس کے بعد نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے۔ تو زکات و خمس کی ادائیگی الگ ہے اور انفاق الگ ہے، یہ اسلام کا ایک خاص قانون ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی، ایک دوسرے سے جو ہے مواسات۔ وقت نہیں ایک میں اور حدیثیں پڑھو، بتا پاتا ہوں امام حسن کیا، یہ جو اسلام کا پیغام ہو گیا، یہ اسلام کا قانون ہے کہ مواسات کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، کسی بھوکے کو اگر دیکھیں تو آنکھیں موڑ نہ لیں، کسی بیمار کو اگر دیکھا ہے تو یہ نہ کہیں کہ ہم سے کیا مطلب، اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو پہلے فیس رکھو تب ہم ہاتھ لگائیں گے، نہیں، آ گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کا علاج کریں، بھوکا ہے آپ کے پاس اگر روٹی ہے، ایک روٹی ہے تو آدھی خود کھا لیجیے آدھی اسے دے دیجیے، یہ ہے مواسات، البتہ اس سے بڑھ کر کی اشار ہے کہ پوری اسے دے دینا۔ امام حسن کا پورا پوری زندگی امام حسن کی انفاق کی بہترین مثال ہے۔ کریم اہل بیت کہے جاتے تھے، امام حسن کا دروازہ ہمیشہ ہر وقت سب کے لیے کھلا رہتا تھا، دوست ہو یا دشمن، کوئی شرط نہیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی قید نہیں تھی کہ دوست آئے گا دشمن نہیں آئے گا۔ بدترین دشمن جو امام کے ہوا کرتے، امام کے منہ پر جو امام کو گالیاں دیا کرتے تھے، ان کے لیے بھی امام کا دروازہ کھلا رہتا۔ کریم اہل بیت کہ کرم کا معنی کیا ہے، خود امام حسن فرماتے الکرم العطیت قبل السوال، مانگنے سے پہلے اگر دے دو تو یہ کرم ہے، کوئی آیا مانگا دے دیا یہ کرم نہیں ہے، مانگنے سے پہلے، تو جو مانگنے سے پہلے دے دیتا تھا اس کے دروازے بغیر کوئی آئے تو خالی ہاتھ کیسے واپس جائے، اور دیتے بھی کس طرح سے تھے۔ ہمارے عام طور سے مانگنے والا شرمندہ ہوتا ہے نا، دینے والا تو سر اٹھا کے دیتا ہے نا، سر تو جھکا اس کا ہوتا ہے، یہ بالکل برعکس معاملہ ہے، دینے والے کا سر جھکا ہوا ہے، اتنے شرمندہ ہو کر کے دیتے تھے، گویا مقروض ہیں۔ یہ ایک شخص آیا ہے امام حسن کے دروازے پر، آنے کے بعد امام حسن سے اتنی مقدار میں رقم مانگ رہا ہے، اس وقت امام حسن کے گھر میں نہیں ہے، امام حسن نہایت شرمندہ ہیں کہ اس کا سوال میں پورا نہیں کر سکتا۔ امام حسن نے فرمایا بھائی معاف کرنا، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں کہ تمہاری ڈیمانڈ ہے، میں اس کا دودھنا تو دے نہیں سکتا، اگر تم اس بات پہ راضی ہو جاؤ کہ جو کچھ میرے گھر میں ہے وہ میں تمہیں دے دوں تو میں تمہیں لا کر کے پیش کرنے کو تیار ہوں۔ جب سائل نے امام کا یہ انداز دکھا کہ فرمان کیا قدم، مولا جو آپ کے ہاں سے عطا ہو جائے وہ ہمارے لیے بہت ہے، امام نے غلام کو حکم دیا جو کچھ گھر میں ہے لاؤ، 5000 درہم گھر میں تھا، 500 دینار تھا، سارا سب کے سارا امام نے لا کر کے منگا کر کے اس کے حوالے کیا، اس کے بعد اسے گھر تک پہنچانے کے لیے مزدور دیا۔ اب مزدور کو مزدوری دینے کے لیے امام کے پاس پیسہ موجود نہیں تھا، اپنی ابا اتار کر کے مزدور کو دے دیا، اپنی ابا اتار کر کے مزدور کو دے دیا کہ اس کی مزدوری کے طور پر۔ کسی نے امام سے عرض کیا کہ مولا آپ اتنی جوتے بخشش کیوں کرتے ہیں، ایسا کیا ہے کہ جو بھی آتا ہے آپ کے دروازے پر بغیر لیے آپ کے یہاں سے جاتا ہی نہیں ہے؟ امام نے فرمایا کہ آخر جو خود سائل ہے وہ سائل کو کیسے واپس کر سکتا ہے، میں اللہ کی بارگاہ کا سائل ہوں، تو جو ہمارے دروازے پہ اگر کوئی آیا ہمیں کیا پسند ہے کہ اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس کر دے؟ یہ سارے درس ہیں، یہ سارے سبق ہیں انسانیت کے، اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ تصورات اگر ہمارے اندر آ جائیں اور اگر یہ تصورات عملی شکل اختیار کر لیں، عزیزو یہی دنیا جنت بن جائے گی۔ آج سارا جھگڑا ساری لڑائی کس بات کے اوپر؟ اسی لیے ہے نا کہ ہم ہر چیز اپنے لیے چاہتے ہیں، ہم کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتے ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں خود اللہ کے در کا سائل ہوں, اپنے در پہ آئے ہوئے سائل کو کیسے خالی ہاتھ واپس کر دوں؟ ایک عادت اللہ نے مجھے دلائی ہے, ایک عادت میں نے اللہ کو دلائی ہے. اللہ نے میری عادت یہ ڈالی ہے کہ جو آ جائے میں اس پر اپنے کرم کی بارش کروں, اور اللہ کو میں نے یہ عادت دلائی ہے کہ وہ مجھ پر اپنے کرم کی بارش کرتا رہے. اگر میں نے اپنی عادت بدل دی تو کہیں وہ اپنی عادت نہ بدل دے. مختلف بہانے سے امام حسن دیا کرتے تھے. ایک کنیز آئی, اس نے پھول کا ایک یہ جو ہے گلدستہ پیش کر دیا, پھول کا ایک گلدستہ امام کو دے دیا. امام کو دے دیتا شکریہ, تھینک یو. امام نے کہا جا تجھے آزاد کیا. تو بیٹھے تھے کہا مولا یہ ایک پھول کا بدلہ کنیز کی آزادی, اس کی بڑی قیمت ہے, اس کی بڑی قیمت ہے. آپ نے پھول کے بدلے میں اسے آزاد کر دیا, اتنی بڑی جزا, اتنا بڑا انعام. امام نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کیا تم نے نہیں پڑھا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, تو ہو گیا برابر کا معاملہ. تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها او ردوها. اگر کبھی کوئی تمہیں تحفہ کوئی پیش کرے تو تم بدلے میں اس سے بہتر تحفہ پیش کرو یا کم سے کم ویسا ہی پیش کر دو. تو کم سے کم والے تو حسن نہیں نہ ہیں, وہ کم سے کم والے تو حسن کے غلام ہوا کرتے ہیں. ارے حسن جب کسی تحفے کا جواب دے گا تو اس سے بہتر جواب دے گا. میری نگاہ میں کنیز کی آزادی سے بہتر کوئی تحفہ نہیں. صلوات پڑھیں گے برتاؤ یہ ہے. اگر ہمارے سماج میں یہ برتاؤ آ جائے تو وہ انسان ہم بن جائیں گے نہیں بن جائیں گے جو اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار ہے. تو ایک صفت انفاق ہے, بہت ساری گفتگو ہے بس یہیں پر اتفاق کرتا ہوں اس کے اوپر. دوسری صفت انسان بننے کے لیے اسلام نے بڑی تاکید کی ہے, وہ ہے حلم. حلم یعنی غصے پر قابو پانا. آدھے سے زیادہ مشکل حل ہے, آدھے سے زیادہ طلاق ختم ہو جائیں گے, آدھے سے زیادہ جھگڑے مٹ جائیں گے, آدھے سے زیادہ تباہیاں رک جائیں گی. کیونکہ ان سب کا سرچشمہ کیا ہے؟ غصہ. اور یہ جو ہے مولا کائنات فرماتے ہیں الحدت ضرب من الجنون. غصہ جو ہے وہ پاگلپن ہے ایک طرح کا. اب کسی کے یہاں پاگلپن 10 گھنٹے کا ہوتا ہے, 2 مہینے کا ہوتا ہے, 6 مہینے کا ہوتا ہے, سال کا, کسی کے 2 منٹ کا ہوتا ہے. اسلام میں غصے پر قابو پانے کی بڑی تاکید ہے. غصے کوئی کام بھی آپ غصے میں نہ کریں. جو کام آپ غصے میں کریں گے گویا اس وقت اتنی دیر کے لیے آپ نے اپنی عقل پہ تالے لگا, اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے. سب سے بڑی نعمت عقل ہے. جگہ جگہ کے اوپر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے غصے کے اوپر قابو پائیں. امام رضا علیہ السلام کے السلام سے حدیث ہے لا یکون الرجل عابدا حتی ان یکون حلیما. جب تک انسان حلیم یعنی وہ اسے اپنے غصے پر قابو. غصے کا جواب غصے سے نہیں, جسے اپنے غصے پر قابو ہو, جب تک انسان حلیم نہیں بن جاتا تب تک وہ عبادت گزار کہلانے کا حقدار نہیں ہے. کیے جاؤ سجدے, پیشانی پر سجدے کا نشان تو آ سکتا ہے, آپ کو دوسرے لوگ عبادت گزار کہہ دیں, لیکن آپ خدا کی نگاہ میں آپ عبادت گزار کہلانے کے حقدار جب تک کہ آپ کے اندر حلم پیدا نہ ہو جائے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ حدیث ہے کہ من کذم غیظا وہو یقدر ان ینفذہ. ایک دفعہ غصہ تو ہمیں آ رہا ہے مگر غصہ ظاہر کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, مجال نہیں ہے. آفس میں ہیں, جاب کرتے ہیں, باس نے کچھ کہہ دیا ہے, غصہ آ رہا ہے باس کے اوپر, جی چاہتا ہے تھپڑ لگا دے لیکن ہمت ہے لگانے کی؟ وہاں تو اس کی ساری باتیں ناگوار گزر رہی ہیں, مگر یہ جو ہے وہ بچارے یسر 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 کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جو ہے دوسری مرتبہ ہے تو آج میم کو یاد دلائے. یس میم, یس سر, جو بھی ہے پہلا. لیکن یہ یس میم گھر میں کیوں نہیں ہو جاتا؟ مسئلہ پیش آتا ہے نا, سارا غصہ وہیں کیوں ظاہر ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہاں طاقت نہیں ہے, وہاں ہمت نہیں ہے. وہاں اگر غصے کو ظاہر کیا, کتنا ہی غصہ ہو, کتنا ہی روزہ رکھے ہوئے, آخر روزہ بہانا ہوتا ہے نا, غصے کا جواب ہے, دروازہ کھل گیا ٹھیک غصے سے ہے, سب غصہ معافی کر. یہ غصہ وہاں کہاں چلا؟ وہاں بھی تو روزہ رکھے ہوئے ہیں, یہاں تو گھر میں بیٹھے ہوئے آرام سے, وہاں کے اوپر ہم آفس میں کام کر رہے ہیں, تھکے بھی ہیں, چونکہ وہاں غصہ ظاہر کرنے کی ہمت نہیں ہے ہمارے اندر, طاقت نہیں ہے, موقع نہیں ہے. وہاں غصے کو اگر پی گئے تو یہ ہنر نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ من کذب غیظا وهو یقدر ان ینفذہ, جو انسان اپنے غصے پر قابو پا جائے اس حال میں کہ غصے کو ظاہر کرنے کی, غصے پر عمل کرنے کی اس کے اندر طاقت موجود ہے. کسی کمزور پر غصہ آ رہا ہے, وہاں اگر غصے کو پی گئے, گھر کے اندر بیوی پہ غصہ آ رہا ہے, بچوں پہ غصہ آ رہا ہے, وہاں اگر غصے کو پی گئے, وہاں اگر غصے کو پی گئے, وہاں اگر یس میم کہہ دیا, کتنی میمیں ملے گی اس میں آپ. دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ حتی یخیرہ من ای الحور شاء. اگر کسی نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اس حال میں کہ اسے غصہ آ رہا تھا اور غصے کو ظاہر کرنے کا اس کے لیے امکان بھی تھا, طاقت بھی موجود تھی, توانائی بھی موجود تھی, اس کے باوجود اگر غصے پر اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا تو اللہ قیامت کا دن جب ہوگا ساری خلائق کے سامنے اسے آواز دے گا, اے غصے پہ قبضہ کرنے والے بندے, اے غصے کے اوپر قابو پانے والے بندے, سب کے سامنے آ جا, سب کے سامنے بلا کے کہے گا یہ بہشتے بری ہے جو حور اس میں سے پسند آئے چل. یس میم کہنے کا نتیجہ یہ ہے, غصے بغیر قبضہ پا لیا. بہت اہم چیز ہے غصہ. امام حسن کی بڑی صفت جو ظاہر ہوئی صفت, بس ہر امام کے زمانے میں کاش صفتیں کھل کر کے سامنے آ جاتی تھی, موقع ایسا ہوتا تھا. صفت حلم ہے. اگر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے حلم سے کام نہ لیا ہوتا تو آج دین باقی نہ بچتا, آج دین باقی نہ بچتا. حلم امام حسن, ایسے ایسے مواقع امام حسن کے زمانے میں, ایک نمونہ صرف امام حسن کے حلم کا. بنی امیہ نے شام میں وہ بھیانک جو ہے پروپیگنڈا کیا تھا اہل بیت کے خلاف, بھیانک پروپیگنڈا. آج جتنا آپ یہاں دیکھتے ہیں یہ جو ہے ویسٹ میں اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے یہ جو ہے پروپیگنڈا, اور اس کے وجہ سے کتنے ایسے افراد ہیں جو دشمن اسلام بن گئے ہیں اسلام کو سمجھے بغیر, یہ تقلید وہیں سے ہے, یہ تقلید وہاں سے ہے. ایسا بھیانک پروپیگنڈا وقت نہیں کہ میں اسے بیان کروں. بہرحال اس پروپیگنڈے کے اثر میں پروان چڑھنے والا ایک شامی جو ہے مدینہ آتا ہے. مدینے میں امام حسن کو جب پہچان لیتا ہے یہی حسن ہے جن کے خلاف وہاں اتنا سن کر کے آیا تھا, شام نہیں ہے یہ, مدینہ ہے جہاں امام حسن کے چاہنے والے ہیں. کچھ نہیں تو امام حسن کا پورا خاندان موجود ہے, بنی ہاشم موجود ہیں, شجاعت بنی ہاشم موجود ہے, پوری اصحاب موجود ہیں, چاہنے والے ہیں امام حسن کے. امام حسن کو دیکھتے ہی یہ جو ہے بد کلامی کرنے لگا. اب وہ الفاظ تو میں نہیں یہاں کے اوپر یہ بیان کر سکتا. وہ بد کلامی کرتا رہا, گستاخی کرتا, امام کو چاپ کھڑے رہے, سنتے رہے, خاموشی سے سن رہے ہیں. اصحاب جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو غصہ آ رہا ہے, انہیں غصہ آ رہا ہے, جذبات برانگیختہ ہیں ان کے. امام سب کو روکے ہوئے ہیں. جب وہ کہہ چکا, کہنے لگے بھائی, خطاب اسے بھائی کر رہے ہیں, بھائی پردیسی معلوم ہوتا ہے, مسافر ہے, رہنے کا ٹھکانا ہے کہیں نہیں ہے, کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, زیادہ راہ تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے, بھائی میرا گھر موجود ہے, میرے گھر آؤ, آرام سے رہو, بھوکھے ہو تمہیں کھانا کھلاؤں, سواری کا انتظام نہیں ہے تو سواری کا انتظام کر دوں, بالکل اس کی توقعات کے بالکل برعکس. اب جو اس نے امام کے اس حلم کو دیکھا, اس صبر کو دیکھا, اس تحمل کو دیکھا, غصے پر قابو پانے کی اس صلاحیت کو دیکھا, تو فوراً امام کے قدموں پہ گر گیا, کہنے لگا اشہد انک خلیفۃ اللہ فی ارضہ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے خلیفہ روئے زمین پر آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے رسالت کو کس گھر میں قرار دے, کس کے یہاں قرار دے. آج تک میں آپ کا بدترین دشمن تھا اور آج آپ کا سب سے بڑا چاہنے والا بن گیا ہے. آج تک آپ کی شخصیت میرے نظر میں بدترین شخصیت تھی, منفور ترین شخصیت آپ کی تھی, اور آج کے بعد محبوب ترین شخصیت آپ کی بن گئی. یہ خیر مہمان کا نمونہ ہے. امام کے ہاں ایک یہ جو ہے بھیڑ پلی ہوئی تھی. ایک دن امام نے دیکھا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی. غلام سے پوچھا یہ ٹانگ کس نے توڑا؟ کہا میں نے. کوئی بہانہ نہیں, کچھ نہیں, بہانہ جانتا ہے نا, مزاج کو پہچانتا ہے. کہا میں نے توڑا. کہا کیوں؟ آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے, آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے. کیونکہ امام کو جانوروں پر بھی اگر زیادتی ہوتی تھی تو امام کو تکلیف ہوتی تھی. آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے میں نے اس کی ٹانگ توڑی ہے. امام نے اسے آزاد کر دیا. کہا جا, تجھے میں نے آزاد کیا, وہ انتظار میں ہے, ہمیں سزا ملے گی. امام نے کہا جا, تجھے آزاد کیا, اور آزادی کے ساتھ ساتھ اسے ڈھیر سارا تحفہ بھی دیا. کسی نے کہا مولا یہ کیا؟ کہ میں سمجھ رہا ہوں یہ غلامی کا کرب ہے جس نے اس حرکت پر مجبور کیا. سزا دینے کے بجائے اس کو آزاد کر دیا ہے. تو حلم کا بہترین نمونہ. اور انسان اس وقت تک عابد نہیں بن سکتا جب تک یہ نہیں ہے کہ امام حسن کو حلم کرنا اور ہم سے حلم سے کوئی مطلب نہیں. ہمیں تو جہاں موقع ملے اپنے غصے کو اگر ظاہر نہ کریں تو یہ جو ہے شجاعت کا ہے کہ بزدل کرائیں گے نا, اینٹ کا جواب پتھر سے دیے بغیر. البتہ یہ ساری باتیں یاد رہے کہ حلم وہاں ہے جہاں ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اگر دین کے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, کوئی دوسرے کو ستا رہا ہے, وہاں آپ کو حلیم نہیں بننا ہے کہ جی میں صبر کرتا ہوں, ٹھیک ہے, مال کھاتا ہے بےچارا, کھانے تو نہیں. دوسروں کے سلسلے میں اگر ظلم رہا ہے, ہو رہا ہے, تو وہاں آپ کو خاموش رہنے کا حق, بیٹھنے کا حق نہیں ہے. مالکم اللہ تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء, تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو بے گناہ عورتوں پر, بے گناہ بچوں پر ظلم ہو رہا ہے, تم خاموش بیٹھے ہو. یاد رہے کہ حلم کہاں پر اختیار کرنا ہے. دو ہی صفتیں میں بیان کر پایا, اب ٹائم میرا ختم ہو گیا. اس سے زیادہ اب آپ کو یہ جو ہے وہ زحمت نہیں دوں گا. مجھے چار پانچ صفتیں تھیں جس کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. زہد ایمان کو بیان کرنا چاہ رہا تھا, تواضع ایمان کو بیان کرنا چاہ رہا تھا, عبادت ایمان کو بیان کرنا چاہ رہا تھا. کافی تفصیلی تقریر ہو جائے گی, 45 منٹ کے قریب ہمارے ہو گئے. آج قصیدہ خوانی بھی رہی,
ویکینڈ میں پڑھی.
ایک نمونہ اتنا بھی لمبا نہیں پڑھوں, سوال پڑھیں گے. آپ سمجھے امام حسن کی یہ جو ہے مظلومیت کو. جی تیسری صفت جو اسلام میں بہت تاکید کی جس چیز کے اوپر, وہ ہے تواضع, انکساری. اس کے مقابل میں ہے تکبر, یہ جو ہے غرور. تواضع کے اسلام میں بڑی تاکید ہے. تواضع دو طرح کا ہے, ایک خالق کے مقابلے میں تواضع, ایک مخلوق کے مقابلے میں تواضع. اللہ کی بارگاہ میں تواضع اور ایک اللہ کے بندوں کے سلسلے میں توازن. امام حسن کے یہاں دونوں توازن موجود ہیں. اللہ کے مقابلے میں بھی توازن ہے اور اللہ کے بندوں کے مقابلے میں بھی توازن ہے. اللہ کے مقابلے میں توازن کا یہ عالم ہے. جب کبھی جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا فوراً امام کی آنکھوں سے آنسو جاری. امام تو معصوم ہے, ہم امام کے درجے کو تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں نا مقام کو. امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا تھا جب کبھی قیامت کا نام آتا تھا. امام اکثر یہ جو ہے بے ہوش ہو جایا. قیامت کا تصور آتے ہی امام اکثر بے ہوش ہو جایا. وضو کرنے کے لیے جب بیٹھتے تھے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا. کس کس بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, بدن کانپنے لگتا تھا, بدن پہ آپ کی جو ہے کپکپاہٹ آ جاتی تھی. جب مسجد کے دروازے پر آتے تھے, مسجد کی عظمت, مسجد کیا ہے, اللہ کا گھر ہے. ہمارے یہاں کیا مسجد میں جو ہے وہ دردانہ گھس جاتے ہیں, مسجد کی قیمت کیا ہے. اور اگر کہیں خدا نخواستہ کچھ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے, کچھ سوٹ بوٹ ہمارا تھوڑا قائدے کا اچھا ہے, تو پھر اس کے بعد تو پھر اور بھی نہیں. امام مسجد کے دروازے پر آنے کے بعد کیا توازو ہے. اللہ کی بارگاہ میں دروازے پہ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے الہی ضعف و کا باپ, آنے والے تیرا مہمان تیرے دروازے پہ کھڑا ہے. یا محسن قد اداک المسیء, اے محسن, اے سرچشمہ احسان, اے سرچشمہ خیر و نیکی, تیرے دروازے پر ایک گنہگار کھڑا ہے. امام گنہگار نہیں ہے, امام صاحب عصمت کبرا ہے. توجہ ہمیں دے رہا ہے, تو آئیڈیل ہے نا, نمونہ ہے ہمارے لیے. امام اس عظیم مرتبے پر پہنچ کر کے اتنا توازو, ہم دو رکعت نماز پڑھ کر کے اتنا غرور, اتنا تکبر, اپنے سے بڑا عبادت گزار کسی کو نہیں سمجھتے. ساری دنیا فاسق و فاجر گنہگار, ہم ہی ہیں ایک اللہ کے متقیوں پر رزگار بندے. کیوں اس بیگم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں پتا نہیں آپ کو, ہم خون سے نکالتے ہیں, 30 دن کے روزے رکھے ہم نے رمضان کے. اتنا غرور جو پیکر عصمت امام ہے وہ دروازے مسجد پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے, یا محسن قد اتاک المسیء فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک. پالنے والے ہمارے پاؤ پاس جو خامیاں ہیں, برائیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, انہیں بخش دے ان خوبیوں کے صدقے میں جو تیرے پاس پائی جاتی. کیا توازو ہے, کیا انکسار ہے امام کا. حج کر رہے ہیں, پیسے موجود ہیں, سواری بھی ساتھ میں ہے امام کے, 25 حج کیے, پافیادہ حج کیے. کسی نے پوچھا مولا پیدل کیوں حج کے لیے جا رہے ہیں, کہاں جا رہا ہوں, راہ خدا میں جا رہا ہوں نا, مجھے شرم آتی ہے کہ راہ خدا میں سوار ہو کر کے جاؤں. بھائی اگر فرض کیجئے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہیں اور آیت اللہ خامنئی, آیت اللہ سیستانی پیدل جا رہے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, آپ کیا گھوڑے پر بیٹھے رہیں گے؟ آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس وقت مرجع تقلید آپ کا, امام کی بات نہیں کر رہا ہوں, مرجع تقلید آپ کا اگر آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے, کیا آپ کرسی پر بیٹھے رہیں گے؟ اتنا ان کے ساتھ خدا تو کوئی جسم نہیں کہ خدا ہے, چونکہ راہ خدا میں جا رہے ہیں. عظمت راہ خدا کا تقاضا ہے کہ سوار ہو کر کے نہ جاؤں بلکہ پیدل سفر. یہ بھی نہیں کہ پیسہ جو ہے بچانے کے لیے اٹھنیاں ساتھ جو ہے یہ ساتھ ہوتی تھی, وما احن نجائب, تاکہ یہ بھی نہ کہے کنجوس ہے پیسہ بچانا چاہتے ہیں. پیسہ بچانے کے لیے نہیں ہے, بخل نہیں ہے, بلکہ احساس سے عظمت خدا, احساس سے عظمت خدا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ کے اس بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری آئیں ترتعد مفاصلو ویسفر لونو, تو حق یہ ہے اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کے بند بند کانپتے, جوڑ جوڑ انسان کا کانپنے لگے, اس کا چہرہ زرد پڑ جائے. اب بتائیے اسی وقت ہوتا ہے اسے پہچانے نہ کہ وہ ہے کون. یہاں پر آ کر کے آیت اللہ خان نہیں بیٹھ جائیں, آپ کا طریقہ الگ ہوگا اور ایک بچہ اگر آئے گا اس کا انداز الگ, مجھے وہ تو جانتے ہی نہیں کون بیٹھا ہے, کیا پتا. سمجھ لیں جیسے کہ جو ہے مولانا آیا تھے آتے تھے مولانا عسکری, یہ بھی ایک ویسے ہی مولانا, یہی سمجھتا ہے نا, ویسے ماما پہنے ویسے ابا پبا ہے ان کے پاس بھی, اس کو عظمت کا احساس نہیں. آپ کا اعلیٰ مذہب ہے, بچے کو بھی منع کر رہے ہیں, ڈانٹ بھی رہے, فلاں ہیں, بالکل آپ کا انداز بدلا ہوا ہے, کیفیت بدلی ہوئی ہے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کون بیٹھا ہوا ہے, ان کی عظمت کا احساس ہے. بچے کو عظمت کا احساس نہیں ہے, امام کو احساس ہے عظمت خدا. پہچانتے ہیں کس کے مقابلے میں کھڑے ہیں, کس کا مطلب پتا ہی نہیں ہم کہاں کھڑے ہوں, کدھر ہم ہیں. البتہ یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب محبت ہو, اور محبت جب آتی ہے جب معرفت ہو. امام کو عرفان تھا, دو چیزوں کا عرفان, ایک تو اس معبود کے عرفان, اس معبود کی شناخت پہچان کہ وہ کون ہے, دوسرے اس کی نعمتوں کا عرفان, کیا کیا اس نے ہمیں دیا ہے. بھائی ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے, دو وجہوں سے محبت ہوتی ہے, ایک تو وہ ہستی ہی بہت بڑی ہے, اس نے ہمیں دیا کچھ نہیں ہے, ہمیں دیا اس نے کچھ نہیں ہے, ہستی بہت بڑی. امام خمینی سے محبت کیا دے دیا انہوں نے ہمیں, محبت ہے, عشق ہے ان سے. کیوں عشق ہے؟ اس لیے کہ وہ بڑی عظمتوں کے مالک ہیں, ان کی عظمتوں کی بنا پر محبت ہوئی ہے. کبھی کبھی محبت ہوتی ہے, انہوں نے ہمیں دیا بہت کچھ ہے. لہذا محبت بڑھانے کے لیے آپس میں حدیث میں ہے کہ تحبو تحابہو, ایک دوسرے کو گفٹ دو, تحفہ دو, اس سے محبت بڑھے گی. تحدو تحابہو, گفٹ دو, محبت بڑھے گی. آپ بچے کو یہ جو ہے وہ چاکلیٹ دیں, بچہ ان سے محبت کرتے رہتا ہے. مولانا عباس ایلیا آتے ہیں, کیا ٹھہرتے ہیں, ان کا قیام ہوتا ہے, ان کے جیب میں چاکلیٹ ہمیشہ بھری رہتی ہے. جب آیا انہوں نے حمزہ کو چاکلیٹ تھما دیا, ادھر گھومتے آئے چاکلیٹ, ادھر سے گھومتے آپ ان سے پوچھو سب سے اچھے مولانا کون, کہتے ہیں مولانا عباس ایلیا. گیارہ بارہ سال سے عسکری آ رہے ہیں, ہمارے ان کو نہیں جانتے, ان کو نہیں جانتے, مگر مولانا عباس ایلیا کو پہچانتے ہیں. کیوں؟ کسی کو چاکلیٹ دیتے ہیں. تو کبھی محبت ہوتی ہے تحفہ ملنے سے, جو کچھ ملا ہے, کبھی محبت شخص کے بنا پر. امام کے ہاں دونوں معرفت ہے, اس ذات کو بھی پہچان رہے ہیں کتنی با کمال ذات ہے, اور اس کی نعمتوں کو بھی امام پہچان رہے ہیں, اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. ہم اس کی ذات کو تو نہیں پہچان پاتے ہیں, کاش اس کی طرف سے ملنے والی نعمتوں ہی کو پہچان لیتے. ایک دفعہ ذرا غور تو کر لیں کہ اگر خدا نے ہمیں انسان کے بجائے جانور بنا دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ بنا سکتا تھا نا. خدا نے اگر یہ دو آنکھیں ہمیں نہ دی ہوتی تو کیا ہوتا؟ خدا نے اگر یہ بولنے کی طاقت ہمیں نہ دی ہوتی تو کیا ہوتا؟ خدا نے اگر چلنے کی طاقت ہم سے چھین لی ہوتی, پیر اگر ہمارے شل ہو جاتے, ہاتھ اگر ہمارے شل ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ خدا نے اگر سونگھنے کی طاقت ہم سے چھین لی ہوتی تو کیا ہوتا؟ خدا نے اگر زبان میں چکھنے کی صلاحیت ہم سے چھین لی ہوتی تو کیا ہوتا؟ ذائقہ اگر چھن جاتا تو کیا ہوتا؟ ایک ایک نعمتوں کو پہچان کے چلے جائیں تو کم سے کم حمزہ والی معرفت تو ہو ہی جائے گی نا, اتنی محبت تو ہو جائے گی نا, بچے والی محبت تو کم سے کم ہو ہی جائے گی. اس کی کبریائی کو خیر ہم کیا پہچانیں, اس کی عظمت کو کیا پہچانیں. امام حسن کے ہاں دونوں معرفت, جو اللہ نے نعمتیں ہیں, جو کہ دعاؤں میں اس کا اظہار کرتے تھے, تو نے کیا کیا ہمیں دیا ہے. ہم تو یہ شکوا کرتے ہیں کیا نہیں دیا, ہماری نگاہ اس کے اوپر ہے. جو نہیں دیا ہے وہ ہماری نگاہوں میں ہے, جو دیا ہے وہ تو ہماری نگاہوں میں ہوتا ہی نہیں ہے. اے کاش اگر ہماری نگاہوں میں وہ آ جائے جو ہے ہمارے پاس. اور حکم یہی ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو, اور دین کے معاملے میں اپنے سے بالا تر. یہ دو چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں ہم اچھے انسان بن جائیں. مگر ہمارا معاملہ الٹا ہے, دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھتے ہیں. اگر ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں نماز ہی پڑھتے ہیں, اپنے کو ان سے اونچا سمجھنے لگتے ہیں. اور دنیا کے معاملے میں انہیں دیکھتے ہیں جن کے پاس ہم سے زیادہ ہے, انہیں نہیں دیکھتے جن کے پاس ہم سے کم ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ہمیشہ کڑتے رہتے ہیں, ٹینشن رہتا ہے کتنا بھی مل گیا. ہندوستان میں اگر رہتے تھے ہمیں جو ہے روٹی بھی دو وقت ہی نہیں مل پاتی تھی, یہاں آ کر کے ماشاء اللہ سب کچھ ہو گیا. ابھی بھی پریشان ہے, ابھی تو خوش نہیں. کیا ہے فلاں کو دیکھو, جتنے اوپر کو دیکھتے جاتے ہیں اتنی ہی جو ہے آرزوئیں بڑھتی جاتی ہیں, اتنی ہی لالچ بڑھتا جاتا ہے, اتنی ہی بے اطمینانی بڑھتی جاتی ہے. لیکن انسان اپنے سے کمتر کو دیکھے. واقعہ ہے سعدی ایران کا جو ہے مشہور شاعر کہتے ہیں کہ سعدی عید کا دن تھا, سب کے پاس جو ہے وہ نئے نئے کپڑے ہیں, سب کے پاس نیا جوتا ہے, بہترین سواری ہے, سب کچھ ہے, سعدی کے ہاں نیا جوتا نہیں تھا پرانا جوتا. بڑے پریشان بیٹھے تھے مغموم, اتنا بڑا شاعر, اتنی بڑی شخصیت, اتنی بڑی ہستی, پریشانی کیا ہے اس کے پاس جوتا نہیں نیا. لیکن بہرحال گھر سے باہر نکلے عیدگاہ جانے کے لیے, اب جو راستے میں دیکھا ایک انسان کو دیکھا جس کے پاس ٹانگ ہی نہیں, فوراً سجدے میں گر گئے, معبود ہم تو جوتے کو رو رہے تھے, اس کے پاس تو ٹانگ ہی نہیں ہے. پالنے والے شکر تیرا میرے پاس ٹانگیں تو موجود ہیں. تو نعمتوں کا احساس امام حسن کو دونوں, لہذا امام کے ہاں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بھی عبادت کر لے رہے ہیں مگر پھر بھی کیا کہتے ہیں, یا محسن قد اتا کر مصیب, اے محسن تیرے دروازے پر مصیب آیا. یہ تو خالق کے مقابلے میں تواضع تھا. آخری بات سن لیے, اس کے بعد تقریر کو تمام کروں. مخلوق خدا کے ساتھ کتنا تواضع, عظمت کی معراج ہے نا امام حسن, عظمت کی چوٹی پر امام حسن ہیں, مگر کبھی احساس نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں. جا رہے ہیں امام حسن, بچے کہیں بیٹھے ہیں تو بیٹھے کھا پی رہے ہیں, امام حسن کو دعوت دی, آئیے 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 ہمارے ساتھ, بیٹھ گئے امام حسن کے ساتھ بھی, ان کے ہاں سے بھی کھانا شروع کر دیا, جو ان کے پاس چاکلیٹ دے دیا, پتا نہیں کیا جو زمانے کی چاکلیٹ رہی ہوگی, کھجور کھا رہے ہیں بچے ان کے ساتھ, کھا لیا. اس کے بعد بچوں سے کہا, اب تمہاری دعوت ہمارے گھر, تمہاری دعوت ہمارے گھر. اب جا کر کے امام حسن کا دسترخوان لگا, بچوں کھاؤ, بچوں کے پاس کیا تھا, تھوڑا بہت بھی کچھ تھا, اسے امام حسن نے کھا لیا مفسر. اس کے بعد اس کو گفٹ بھی دیا, تحفہ بھی دیا, ہدیہ بھی دیا. اسی طرح سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ جا رہے تھے, کچھ فقیر بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے, فقیروں نے دعوت دی, کہاں بیٹھے ہیں فقیر, زمین پہ بیٹھے ہیں, زمین پہ بیٹھے ہیں, کپڑا ہمارا فلا ہے, ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, ہمارا اسٹیٹس الگ ہے, ان کا اسٹیٹس الگ ہے, ہماری شخصیت کیا ہے, ان کی شخصیت کیا ہے, ہم ان کے ساتھ. آج ہمارے یہاں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اکثر مجلس میں, محفل میں بھی جگہ کہاں بیٹھنا ہے وہ خاص جگہ جب تک نہ ملے, دروازے پہ اگر ان کو یہ بٹھا دیا جائے کبھی تو ناگوار گزر جاتا ہے. امام حسن آ کے فقیروں کے ساتھ بیٹھ گئے, فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا, جو کچھ تھا ان کے پاس تھا کیا ان کے پاس, اس کے بعد ان فقیروں کو لے کر کے اپنے گھر آئے, دسترخوان لگایا, بہترین کھانا انہیں کھلایا, بہترین تحفے دیے, تحفہ دے کے رخصت کیا. اب دیکھیں, اب امام حسن یہ نہیں کہتے انہوں نے اتنا سا کھلایا تھا ہم نے اتنا دے دیا, تواضع امام حسن کو دیکھیں, کہنے لگے ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے سب سامنے رکھ دیا, مگر ہم نے جو کچھ تھا سب سامنے نہ رکھا, لہذا وہ ہم سے بہتر ہوئے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد, یہ تواضع ہے, یہ انکساری ہے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ بھی عمل کو حقیر سمجھو. جب انسان اپنے عمل کو حقیر سمجھتا ہے, کبھی اس کے اندر غرور نہیں پیدا ہوگا, کبھی اس کے اندر تکبر نہیں پیدا ہوگا, کبھی وہ زیادہ اعتدال سے ہٹے گا نہیں. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, اس شک کے مولود امام حسن کا واسطہ ہے کہ بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم انفاق پر عمل کر سکے, ہم یہ جو ہے غصے پر اپنے قابو پا سکے اور ہمارے اندر تواضع پیدا ہو سکے. بار الہ جو بیمار ہیں صدقے میں امام حسن کے انہیں شفا کاملہ عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو شرمال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کیا ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وَجَعَلْنَا مِنْ عَوَانِهِ وَأَنصَارِهِ.